أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
یہ سورہ مریم کی ابتدائی چند آیات تھی جن کی تلاوت ابھی کی گئی ہے. ہمیں سورہ مریم کی یہ آیات دعا کی اہمیت اور دعا کی فضیلت بھی بتا رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر جب مشکلیں آئیں تو انہوں نے کس کو پکارا اور جب انہوں نے اللہ ہی کو پکارا اللہ ہی سے دعا کی تو دعا کرنے کا طریقہ کیا تھا, کس طریقے سے دعا کی, دعا کی اہمیت اور دعا کے آداب اور دعا کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان, جب مجھ سے جب تجھ سے لوگ میرے بارے میں پوچھے, عبادی عنی اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب, میں بہت زیادہ قریب ہوں, میں صرف یہ کہ قریب ہوں بلکہ اجیب دعوة الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی, جب دعا کرنے والے مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا سنتا ہوں قبول کرتا ہوں. یہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا دوسرے سپارے میں, اور سورہ قاف میں ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, رگِ جاں اس سے بھی میں تمہارے زیادہ قریب ہوں. اور سورہ غافر میں ارشاد فرمایا اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, مجھے پکارا کرو مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعاؤں کو پکاروں کو سنوں گا اور سنتا ہوں. دعا کا معنی ہے پکارنا مانگنا, دعا یدعو پکارنا مانگنا, اور دعا عبادت ہے, دعا عبادت ہے. سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين, تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ دعا عبادت ہے. اللہ نے فرمایا ان الذين, آیات اس آیت کا, اس آیت کا آغاز ہوا وقال ربكم ادعوني, تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارا کرو مجھ سے دعا مانگا کرو, استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو لوگ میری اس عبادت سے انکار کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ دعا عبادت ہے, قرآن کی اس آیت نے ہمیں بتایا. اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادة, اس حدیث کو امام بخاری نے ادب مفرد میں نقل کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. الدعاء هو العبادة, دعا عبادت ہے. اور امام حاکم کی مستدرک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ افضل العبادت الدعاء, بہتر اور سب سے افضل, سب سے بہتر اور سب سے افضل دعا, سب سے بہتر اور سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ الدعاء, دعا ہے. عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ارشاد فرمایا دعا ہے. تو دعا کا معنی پکارنا اور مانگنا, اور دعا کا حکم یہ ہے کہ دعا عبادت ہے. اور جب دعا عبادت ہے تو اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. مثلا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز عبادت ہے, اور یہ نماز اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. اس نماز کے اندر آپ التحیات پڑھتے ہیں, سما پڑھتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ ساری وہ شکلیں ہیں, کیفیتیں ہیں, حالات ہیں, احوال ہیں کہ جو عبادت میں شامل ہیں. اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی اور کا رکوع جائز نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی اور کی ثنا اور تحمید اور قیام اور اس کے لیے اس طریقے سے تحیہ ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے, یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے. اسی طریقے سے آپ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, تو اس کا جو رکن ہے حج اور عمرے کا وہ طواف ہے, بیت اللہ کا طواف. اور اس طواف میں آپ سات پھیرے لگاتے ہیں, تو پھیرے لگانا عبادت ہے. اور پھیرے صرف اللہ کے گھر کے لگیں گے. کوئی شخص اگر کسی قبر کے پھیرے لگاتا ہے یا کسی مبارک مقام کے پھیرے لگاتا ہے تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے, اور یہ کفر ہے, اور یہ شرک اکبر ہے. اسی طرح منت عبادت ہے, اور سورہ انسان, قرآن پاک میں سورہ انسان میں یہ چیز اللہ نے بیان کی ہے, اور سورہ مریم میں بھی ہے, سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ منت جس کو نذر کہتے ہیں یہ عبادت ہے. اور جب عبادت ہے تو غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طریقے پہ جس طریقے پہ نذر اور منت عبادت ہے, غیر اللہ کی نذر حرام ہے, کفر ہے. غیر اللہ کے لیے کسی جگہ کا طواف اور پھیرے لگانا کفر ہے. غیر اللہ کے لیے تحیہ رکوع سجدہ کفر ہے. اسی طریقے سے غیر اللہ سے دعا کرنا یہ بھی شرک اکبر اور کفر ہے. اس لیے کہ دعا عبادت ہے, اور عبادت خاص ہے اللہ تعالی کے لیے. اب اگر غیر اللہ سے دعا کی جائے گی تو یہ کفر ہوگا اور یہ شرک اکبر ہوگا. تو دعا کا مسئلہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ دعا کا معنی کیا ہے اور دعا کا حکم کیا ہے, اور دوسری بات یہ سمجھنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ دعا کے بارے میں چند مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ دعا اور وسیلہ, دوسری یہ کہ دعا اور تقدیر, اور تیسری یہ کہ دعا وہ دعائیں جو ناجائز اور مکروہ ہیں, اور چوتھی وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور تیسرے نمبر پہ دعا کے آداب ہیں, دعا کی قبولیت کی شرطیں ہیں, دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں. اور یہ مسئلہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی, ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. تو دوسرا حصہ جو دعا کے مسائل سے متعلق ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ دعا اور وسیلہ. دعا کرتے ہوئے کس چیز کا وسیلہ پیش کیا جائے, اور اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ہم نے وسیلے والے درس میں بیان کر دیا ہے کہ کون سا وسیلہ جائز ہے اور کون سا وسیلہ ناجائز ہے. لیکن اختصار کے ساتھ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دعا کرتے ہوئے کسی نبی, پیغمبر, ولی, شہید, بزرگ وغیرہ کا وسیلہ پیش کیا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے یا جلدی قبول ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم گناہگار ہیں براہ راست اللہ سے ہمیں مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے ہم اللہ کے سامنے اس کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انبیاء اور اولیاء کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے اگر اللہ کے محبوبین کا وسیلہ پیش کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ لیکن ہم نے بارہا اس چیز کو بیان کیا ہے کہ دین میں اور شریعت میں میرا اور آپ کا اور اس کا اور ان کا قول حجت نہیں بن سکتا جب تک اس قول یا اس عمل کے ساتھ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا کوئی قول یا عمل تائید میں نہ ہو۔ وسیلے جو جائز ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ ہے جو 99 ہے، ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرمایا وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالی سے اس کے ناموں کے وسیلے سے دعا کیا کرو، فادعوه بها، ان ناموں کے ساتھ یعنی ان ناموں کا وسیلہ بنا کر دعا کیا کرو، جیسے یا رحمان، یا کریم، یا حنان، یا منان، یا ودود، یا ذو الجلال والاکرام وغیرہ۔ اور اس سلسلے میں بعض احادیث بھی موجود ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالی کے بعض اسماء کے بارے میں سنا کہ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں ان اسماء کو پیش کیا، ان ناموں کو پیش کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ نام ہیں کہ ان ناموں کو وسیلہ بنا کر اگر پیش کیا جائے، یعنی ان ناموں کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ دیتا ہے۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ دعا جب سنی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ایسے نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب، اس دعا کے ذریعے اگر کوئی سوال کیا جائے تو اس کو ضرور عطا کیا جائے گا، اور اگر کوئی چیز اللہ سے مانگی جائے تو اس کو مل جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، اور اصحاب سنن نے اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے دعا کی اللهم انی اسالک بان لك الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی وہ دعا ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر اگر کچھ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز جس کو وسیلہ بنایا جائے وہ توسل بکلمات اللہ، جس طریقے سے خولہ بن حکیم ایک صحابیہ ہے، ان کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی، صحیح مسلم میں ہے، کہ اگر کہیں سفر میں یا کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہوئے قیام کی نیت سے اس دعا کو پڑھ کر تم رہو تو تمہیں کوئی بھی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ توسل بکلمات اللہ ہے۔ اور چوتھا توسل ہے توسل بذاتہ، اللہ تعالی سے اس کی ذات کے وسیلے سے دعا کی جائے، لا يسأل بوجه الله الا الجنہ۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اللہ تعالی سے اس کی ذات کا وسیلہ پیش کر کے جنت کی دعا کیا کرو۔ اور صحیح بخاری میں ایک طویل دعا ہے، صحیح بخاری میں یہ دعا منقول ہے جس میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی کہ اللہم انی اعوذ بوجہک، اور وہ دعا ہم نے ابھی سنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے اللہ تعالی کے چہرہ انور کے نور کی پناہ مانگی کہ نعوذ بنور وجہک الذی اشرقت له الظلمات۔ اور پانچواں وسیلہ عزت و قدرت کا وسیلہ ہے، اور یہ دعا بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھائی کہ اگر تمہیں کہیں درد محسوس ہوتا ہو تو اپنے بدن میں جس مقام پہ تمہیں درد محسوس ہوتا ہو اپنا داہنا ہاتھ اس مقام پہ رکھو اور تین مرتبہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اور اس کے بعد کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. یہ دعا, یہ اللہ تعالیٰ کی عزت و قدرت کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے کہ تیری قدرت اور تیری عزت کو بنیاد اور وسیلہ بنا کر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو درد کی صورت میں میرے جسم میں موجود ہے. اور چھٹا وسیلہ یہ بھی ہم نے بیان کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص اپنی نیک اعمال کو اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنا کے پیش کرے کہ اے اللہ میرے فلاں عمل جو میں نے نیک اعمال انجام دیے ہیں ان کو اے اللہ میں تیرے سامنے پیش کر کے تجھ سے دعا کرتا ہوں. اور اسی طریقے پہ یہ توسل بھی جائز ہے جو زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیا. انسان اپنی کمزوری کو پیش کرے کہ اے اللہ میں کمزور ہوں, اے اللہ میں بیمار ہوں, اے اللہ میں محتاج ہوں, اے اللہ میں بے کس ہوں, اور میں مظلوم ہوں, میں مجبور ہوں, میں مسافر ہوں, میرا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے. زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بڑھاپے کو اللہ کے سامنے پیش کیا. تو اپنی کمزوری کو جب تم اللہ کے سامنے پیش کرو گے کہ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں, مجبور ہیں, بے کس ہیں, مظلوم ہیں, اور تیرے سوا ہمارا اور کوئی نہیں ہے, یقیناً اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. تو وسیلہ جو دعا میں پیش کیا جاتا ہے وہ وسیلے کے درس میں ہم نے بیان کر دیا کہ جائز وسیلوں میں یہ وسیلے کی جائز قسمیں ہیں, اور جائز وسیلوں میں یہ وسیلہ بھی ہے کہ کسی نیک اور صالح شخص سے دعا کروائی جائے جو زندہ ہو, کسی زندہ صالح اور متقی شخص سے دعا کروائی جائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, یہ بھی وسیلہ ہے اور جائز وسیلہ ہے. البتہ وہ لوگ اپنی دعاؤں میں انبیاء اور اولیاء کے وسیلے کو پیش کرتے ہیں. ہم نے اس درس میں بیان کیا ہے کہ تمام احادیث کے ذخیرے اور مجموعہ میں ہمیں ایک بھی ایسی صحیح اور حسن حدیث نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ صحابہ میں سے جو 100,000 سے زیادہ تھے کسی ایک صحابی نے بھی رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے انتقال کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کی ہو. دعا کے ضمن میں یہ چیز بھی جان لیجئے کہ دعا کے جو فائدے ہیں اور برکتیں ہیں وہ تو بے شمار ہیں. ان کو اس مختصر سے وقت میں یا کسی اور مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن ہم عجلت میں اختصار کے ساتھ اہم باتوں کو بیان کر رہے ہیں. تو اسی ضمن میں یہ چیز بھی آپ سمجھ لیجئے کہ دعا کی جو برکتیں ہیں اور دعا کے جو فائدے ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے بڑا اور سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. اگر تقدیر میں کوئی بیماری, کوئی مشکل, کوئی فتنہ, کوئی آفت لکھی ہوئی ہے تو اللہ تعالی دعاؤں کی برکت سے اسے ختم کر دیتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر. قضاء و قدر اور تقدیر کے فیصلے دعاؤں سے بدل جاتے ہیں, اور زندگی میں عمر میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. کس چیز سے؟ بر, نیکیوں سے. اللہ کے حقوق ادا کرو اور مخلوق کے ساتھ خیر اور بھلائی کا سلوک کرو, اس سے تمہاری زندگی میں برکت ہوگی. عمر میں اضافے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عمر اگر 60 سال ہے تو وہ 100 سال ہو جائے گی, نہیں بلکہ 60 سالہ زندگی میں اللہ تعالی برکت دیتی ہے. وہ برکت ایسی ہوتی ہے کہ سکون اور اطمینان اور ایمان اور امن اور اسلام اور سلامتی والی زندگی ہوتی ہے. تو لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر بدلتی ہے دعاؤں سے, تو تم بھی اپنی تقدیر دعاؤں سے بدلا کرو, اس لیے کہ کثرت سے دعا کرنا اس سے تقدیر بدلتی ہے. اور جب یہ جان لیا کہ دعا عبادت ہے, نماز پڑھتے ہو اس لیے کہ عبادت ہے, ذکر کرتے ہو اس لیے کہ عبادت ہے, درود پاک پڑھتے ہو, درود شریف پڑھتے ہو اس لیے کہ عبادت ہے, استغفار پڑھتے ہو اس لیے کہ عبادت ہے, اللہ کے راستے میں جان اور مال اور اپنا وقت لگاتے ہو کیوں, اس لیے کہ عبادت ہے, تو دعا بھی اس لیے کثرت سے کیا کرو کہ قبول ہو یا نہ ہو یہ تو الگ معاملہ ہے, لیکن کم از کم یہ کہ نیکیاں تو ملیں گی. آپ ایک عبادت انجام دے رہے ہیں, آپ دعا کر رہے ہیں ایک عبادت انجام دے رہے ہیں, مسلسل نیکی ہے, مسلسل عبادت ہے. اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے, الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, دعا سے فائدہ ہوتا ہے کوئی آفت نازل ہونے والی ہو یا نازل نہ ہونے والی, نازل ہو چکی ہو یا نازل نہ ہوئی ہو, ہر لحاظ سے دعا میں فائدہ ہے. آپ کے لیے خیر ہی خیر لکھا ہوا ہے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کوئی مصیبت بیماری پریشانی لکھی ہوئی ہے اس میں آنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روک دے گا, اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ کہ آپ ایک عبادت کر رہے ہیں. اس لیے خوب دعائیں مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے اور کثرت سے دعائیں مانگا کرو. انہی دعاؤں میں بعض دعائیں وہ ہیں جو ناجائز دعائیں ہیں اور جو دعائیں نہیں مانگنی چاہیے, وہ ان میں سے بعض مکروہ ہیں اور بعض حرام ہیں. دعا کے مسائل کو پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا کہ دعا کا معنی ہے مانگنا, طلب کرنا, اور دعا عبادت ہے. مثلاً سورہ غافر کی آیت نمبر 63 کا حوالہ کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, اور وہ حدیث جو ترمذی اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے جس کو بیان کیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے. دعا قرآن پاک میں بمعنی عبادت سورہ غافر کی آیت نمبر 63 اور سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور دوسری بعض آیات میں آئی ہے. دعا کا دوسرا معنی اور مفہوم جو قرآن میں آیا ہے وہ ہے مدد مانگنا, استعانت, الاستعانہ, جس کو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین, اور یہ مفہوم اور یہ معنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں موجود ہے, وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. وادعوا, یہاں پہ دعا کا کلمہ آیا بمعنی استعانت یعنی مدد مانگنا. اور دعا کا تیسرا معنی قرآن میں ہے سوال کرنا, ادعونی استجب لکم, سورہ غافر کی آیت نمبر 63, ادعونی مجھ سے مانگو, طلب کرو, استجب لکم میں تمہیں دوں گا, عطا کروں گا. چوتھا مفہوم اور معنی دعا کا قرآن میں بمعنی ندا ہے, پکارنا, اور سورہ بنی اسرائیل یعنی الاسراء کی آیت نمبر 52 میں ہے, یوم یدعوکم, جس دن تمہیں پکارا جائے گا. اور دعا کا پانچواں مفہوم قرآن پاک میں بمعنی ثنا ہے, اللہ کی ثنا اور اس کی مدح بیان کرنا, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, یہ 15 میں سے 12 کی آیت نمبر 110 ہے. اور دعا بمعنی قول ہے, گفتگو, قول, بات, اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 میں ہے, دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. یہ دعا جو کہ عبادت ہے, اور دعا اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کی جا سکتی, اس دعا کے کچھ آداب ہیں اور اس دعا کی کچھ کیفیات ہیں اور اس دعا کے کچھ مضمون اور صحیح طریقے ہیں. دعا کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے والا شخص پاک ہو اور باوضو ہو. متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ غزوہ حنین کے بعد جب عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ نے ابو عامر ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ ان کے لیے اور اپنے لیے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے, تو یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی منگوایا, وضو کیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے ان دونوں کے لیے دعا کی. تو اس متفق علیہ حدیث نے یہ بتایا کہ دعا کے آداب میں یہ اہم ادب ہے کہ دعا کرتے ہوئے دعا کرنے والا شخص وضو سے ہو, اگرچہ یہ واجب اور فرض نہیں ہے. بغیر وضو کے بھی عام حالت میں کوئی بھی مسلمان دعا کر سکتا ہے. ایک ایسی خاص کیفیت کسی شخص پہ طاری ہوئی ہے, ایسی بات سن لی, کوئی واقعہ دیکھ لیا تو یا دل میں کوئی خیال پیدا ہوا تو فوراً آہوزاری کے انداز میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کیے, یہ جائز ہے. تو بغیر وضو کے دعا کرنا جائز ہے, لیکن افضل اور مسنون طریقہ اور بہتر طریقہ اور دعا کا ادب وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا وضو سے ہو اور وہ طاہر ہو, یعنی وہ پاک ہو. دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے انسان قبلہ رخ ہو, اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو. متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قبیلہ دوس کے لیے دعا کی تو ارشاد فرمایا, حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استقبل القبلۃ فقال اللہم اہد دوسا, آپ نے قبلے کی طرف رخ اپنا کیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے. دوسری متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ فدعا علی نفر من قریش, اس حدیث میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا جب آپ نے دعا کا ارادہ کیا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں اسی لیے مستقل باب باندھا ہے دعاؤں کے بیان میں, باب الدعاء مستقبل القبلہ, اس باب کا بیان کے دعا کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے, یہ دوسرا ادب ہے دعا کا. اور دعا کا تیسرا ادب ہاتھوں کو بلند کرنا, یعنی ہاتھوں کا اٹھانا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ فقال اللہم انی ابرع الیک مما صنع خالد, فتح مکہ کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دعا کو صحیح بخاری میں ذکر کیا گیا کہ آپ نے جب دعا کی تو اپنے دونوں ہاتھ آپ نے بلند کیے. اور وہ متفق علیہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی جو طہارت کے بارے میں تھی کہ وضو جب کوئی شخص دعا کرے تو وضو سے ہو, وہ متفق علیہ حدیث اس میں بھی یہ چیز موجود تھی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعا کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے. اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں, ترمذی اور ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان يردهما صفرا خائبتين, تمہارا رب بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے اور وہ بہت زیادہ حیا والا ہے اور اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے اور پھر وہ ان دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اس بات سے تمہارے رب کو حیا آتی ہے, اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے اور پھر وہ ان دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹا دے, اس سے اسے حیا آتی ہے. اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اپنے دعا جب انسان دعا کرے تو دعا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلائے.
اور ہاتھوں کو جب بلند کیا جائے اور ہاتھوں کو جب پھیلایا جائے تو طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ اوپر کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہاتھوں کی یہ ہتھیلیاں ہو، اور جو پشت ہے ہاتھوں کی یہ نیچے، یہ مسنون